اور آپس میں گفتگو کرنے لگے. اور میرے چچا نے میرے والد سے کہا کہ کیا یہ وہی ہے جس کا ذکر کتابوں میں؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم یہ وہی ہے. یعنی یہ مان گئے کہ یہ پیغمبر وہی ہے جس کا کتابوں میں ذکر. چچا نے کہا اب کیا خیال ہے آئندہ؟ کہتے خدا کی قسم عداوت جب تک میری جان میں جان. یعنی مانتا ہوں کہ نبی ہیں لیکن آخری سانس تک ان کی مخالفت کروں گا. اور اسے یہی کیا یہاں تک کہ آخر کار غزہ خیبر میں وہ مارا گیا. تو غزہ خیبر کے بعد جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح میں آئیں تو انہوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ سنا. اور آپ کو آتے ساتھ یہودیوں کا یہ ایکسپیرینس ہو رہا تھا، عداوت، دشمنی، بات بدل دینا، بات کو پھیر دینا، حقیقت کو چھٹلا دینا، سچائی کا اعتراف نہ کرنا. انتہائی ٹیڑھے قسم کے لوگ تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بھی ڈیل کرنا تھا. آپ کے اندر بہترین سیاسی تدبر تھا، اللہ تعالیٰ نے ہر کوالٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع کر دی تھی. آپ کو پتا تھا کہ یہ لوگ جو شہر کے اندر رہ رہے ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ ہوا تو یہ کسی وقت بھی کوئی شرارت کر سکتے ہیں. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا جو تاریخ میں میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے. اس میں یہ طے تھا کہ اگر مدینہ منورہ پہ حملہ ہوگا تو دونوں فریق یہود اور مسلمان مل کے لڑیں گے اور پھر اخراجات دونوں برابر شیئر کریں گے. اور یہ کہ کسی ظالم کی حمایت نہیں کی جائے گی اور قریش کی حمایت نہیں کی جائے گی، ان کو پناہ نہیں دی جائے گی. جو ایک کا دشمن ہوگا وہ دوسرے کا بھی ہوگا. اور اگر آپ اس میثاق کو سامنے رکھیں تو آپ دیکھیں یہ وعدے کرنے کے بعد یہودیوں نے ایک کے بعد ایک سارے وعدے توڑے، بالکل اس معاہدے کے الٹ چلے. یہی ان کی نیچر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا. اس لیے آپ نے کچھ سیف گارڈ کرنے کے لیے ان سے کچھ وعدے لیے. تیسری قوم جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تھا وہ تھے مدینہ منورہ کے مقامی باشندے جو کہ اس وقت مشرکین تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان میں سے جو لوگ بہتر تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. لیکن ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بہت تکلیف تھی، اور اس گروہ کا سردار تھا عبداللہ بن ابی. یہ وہ شخص تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اور سرخزت نے فیصلہ کر دیا تھا کہ ہم عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ بناتے ہیں، اور اس کے لیے مونگوں کا تاج بھی تیار ہو رہا تھا، اس کی باقاعدہ رسم ہونے والی تھی تاج پوشی کی. عبداللہ بن ابی کے ساتھ وہ رؤسا جن کو بڑے مفاد کی امید تھی کہ یہ بادشاہ بنے گا اور ہمیں بھی بڑے فائدے ہوں گے، اب اس گروپ کو بہت زیادہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا آنا ناگوار گزرا. اور مدینہ منورہ میں آپ کو بغیر کسی نزاع کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ مان دیا گیا تھا مدینہ منورہ کا، اور یہ صورتحال ان کے لیے بہت تکلیف دہ تھی. اور یہی وہ لوگ تھے جو کہ پھر منافق کہلائے. بعد میں انہوں نے مصالحت کے طور پر اپیرنٹلی اسلام قبول کیا تھا، اندر سے ہمیشہ اسلام تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن رہے. یہودیوں اور قریش مکہ کے ساتھ مسلسل ساز باز کرتے رہے اور ہر دم ان کی یہ کوشش رہی کہ کسی طرح مسلمانوں کو یہاں سے اکھاڑ کے نکال دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ مسلمانوں کے درمیان بھی کروایا تھا، اور یہ ایک تحریری شکل میں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قریشی، یثربی اور انصار مدینہ کے لیے ہے. اور یہ ایک پروف ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حدیث تو نہیں کبھی لکھی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور یہ تو 100 سال بعد لکھی گئی تھی، ایسے کئی ریٹن فیکٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھوائے گئے موجود ہے اوریجنل. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی قوم کو ایک طرح سے اپنے ساتھ ہم نوا بنا دیا تاکہ آپس میں خانہ جنگی کی کوئی صورت نہ رہے. اقتصادی اور معاشی مسئلہ فی الحال کیسے سیٹل کیا؟ مواخات کے ذریعے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سب سے بڑا جو اہم معاملہ درپیش تھا وہ تھا مسلمانوں کی تربیت اور تزکیہ نفس کرنا، اور اس کا ثبوت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ملتا ہے. مدینہ منورہ کا پہلا دن ہے، کوئی سوشل پرابلم نہیں ڈسکس ہو رہا، کوئی اکنامیکل پرابلم نہیں ڈسکس ہو رہا. کیا ہو رہا ہے؟ اخلاقیات، کھانا کھلاؤ، سلام کرو، جسے پہچانتے اسے بھی، جسے نہیں پہچانتے اسے بھی، رشتہ داریوں کو جوڑو، جب لوگ رات کو سو رہے نماز پڑھو، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ہی آخرت اورینٹڈ پیپل تھے، خوشی ہو کے غم، سکھ ہو کے دکھ، فقر ہو کے غنا، ہر صورت میں ان کی نگاہیں آخرت پہ رہتی تھی. اور صحابہ کرام بھی پوری یکسوئی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تعلیمات کو اخذ کرتے اور فوراً اپنے عمل میں لے آتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. مدنی دور کی احادیث پڑھیں آپ، دیکھیں، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. یعنی ایک دوسرے سے رحمت اور شفقت کی بات ہو رہی ہے. پھر آگ سے بچو، صدقہ دو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. یعنی کانسٹنٹ لوگوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ شیئر کرو، دو، دوسروں کا خیال کرو، اخلاق سے بھی، محبت سے بھی، مال سے بھی دوسروں کے کام آؤ. اور وہ ادھر سنتے حدیث اور ادھر وہ عمل کرنے چل پڑتے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سلام کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی تو کیا کیا تھا؟ فوراً اٹھ کے چل پڑے تھے بازار. لوگوں نے کہا، عبداللہ آپ کو کیا ہوا، آپ تو بازاروں میں جانے والے نہیں. کہنے لگے، میں ثواب نہ کماؤں؟ جو سنا کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے تو تیس میں کیا ملتی. یہ تھے صحابہ کرام، اور اسی لیے وہ دنیا کی ایک بہترین قوم بن گئی جن کو فالو کرنا باعث خیر و برکت اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. پوری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ٹریننگ لے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک کی انتظامات بھی کرتے رہے. سب سے پہلا جو آپ نے ایک کام کیا، مواخات کے ساتھ ساتھ، تزکیہ کے ساتھ ساتھ، آپ نے ایک سینٹرل پلیٹ فارم بنوایا جو کہ مسجد نبوی کے نام سے مشہور ہے، الحمدللہ قائم و دائم ہے. 1400 برس پہلے اس کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی. یہ زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا جو دو یتیم بچوں کا تھا، ان سے یہ زمین قیمتاً خریدی گئی. ان کا بہت اصرار تھا کہ ایسے لے لی جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بچوں کے مال کو اس طرح لینا پسند نہ فرمایا. شفقت تھی نا. اب کیا اس مسجد کو صاف کیا گیا، زمین کو. وہاں پہ کچھ مشرکین مکہ کی قبریں تھیں بہت پرانی، کچھ ویرانہ تھا، کچھ غرقد اور کھجور کے درخت تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبروں کو کھڑوا کے اس زمین کو برابر کروایا، درختوں کو کٹوا کے قبلے کی طرف ان کو لگوایا، اور پھر اس کے بعد اس کی بنیاد کھودی گئی جو کہ کہا جاتا ہے 3 ہاتھ گہری تھی. 100x80 کا یہ ایک ایریا تھا جو مسجد نبوی کے لیے اب تیار کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ خود ساتھ ساتھ اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے. اور کہا جاتا ہے کبھی کبھی بہت بھاری پتھر اٹھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک خم کھا جاتا ہے، یعنی اتنا ہیوی وہ اٹھایا کرتے تھے بوجھ اپنے اوپر. اور صحابہ کرام بھاگ بھاگ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اینٹیں اور پتھر لینا چاہتے تھے کہ آپ کام نہ کریں ہم کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت سے ان کو وہ پکڑا دیتے اور خود جا کے دوسرا پتھر اٹھا لیتے. اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مل کے پورے جوش و خروش کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر فرما رہے تھے. اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھ رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اے اللہ، کامیابی کی زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے، تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے. اس سے ان کا اور زیادہ ولولہ اور جوش بڑھ جاتا تھا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آواز میں آواز ملانا شروع ہو جاتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، یہ بوجھ خیبر کا بوجھ نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ زیادہ نیک اور پاکیزہ ہے. اور پھر صحابہ کرام ایک آواز میں مل کے کہتے، جس کا ترجمہ آپ کو سنا رہی ہوں، اگر ہم بیٹھے رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کریں تو ہمارا یہ کام گمراہی کا کام ہوگا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول تو کام کریں اور ہم بیٹھے رہیں. اس طرح کچھی اینٹیں، گارے، کھجور کے درخت اور چند پتھر، اس مٹیریل سے مسجد نبوی تیار ہوئی. دروازے کے جو پلرز کہہ لیجیے بنائے گئے تھے وہ پتھر کے تھے، دیواریں جو تھیں وہ کچھی اینٹ اور گارے کی تھیں، فرش بالکل کچا تھا ایبسلوٹلی، اور دروازے کھجور کے لکڑی کو کاٹ کے بنائے گئے.
اور جو پلرز تھے وہ کھجور کے درخت کے تنے تھے، اور چھت کھجور کے درخت کے چھال اور پتے اور اس کی لکڑی وغیرہ کے ساتھ ملا کے چھت بنائی گئی۔ دروازہ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا۔ آپ کو پتا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز پڑھی، لہٰذا اس طرف دروازہ بنایا گیا۔ بعد میں جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تھا تو پھر کعبہ کی طرف دروازہ بنا دیا گیا تھا۔ یہ مسجد نبوی تھی، جس کو آپ ایک کمیونٹی سینٹر کہہ لیجئے، عبادت گاہ کہہ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ مسلمان اب اس طرح ستائی ہوئی مظلوم ایک قوم نہیں جیسے مکہ میں تھے، اب یہ ایک معاشرہ تشکیل پائے گا جس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے اوپر عملی طور پہ نافذ کرنا ہے۔ ان کو ایک سینٹر چاہیے، ایک پلیٹ فارم چاہیے، جہاں وہ مل کے عبادت بھی کریں، جہاں وہ ایک دوسرے سے مل جل کے اپنی محبت اور باہمی ربط کو بھی بڑھائیں۔ اور اسی طرح مدینہ منورہ اب ایک سٹیٹ تھا، ریاستی امور نے طے پانا تھا۔ اس طرح مسجد نبوی ایک ملٹی پرپز ماسک تھی، یہ صرف عبادت گاہ نہیں تھی، اس میں کئی کام بیک وقت ہوتے تھے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، یہ ایکسپیرینس آپ کے گریٹ گرینڈ فادر سے آپ کو ٹرانسفر ہوا ہوا تھا، جس کے آپ جانتے ہیں قصی نے دار الندوہ بنایا تھا۔ ایگزیکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیے کمیونٹی سینٹر کہہ لیجئے، عبادت گاہ کہہ لیجئے، ایٹ اے ٹائم یہاں عبادت بھی ہوتی تھی، اجتماعی عبادت جو کہ لوگ مکہ میں نہیں کر سکتے تھے۔ اب مسجد نبوی صرف مسجد نہیں تھی، مسلمانوں کے علاوہ کئی لوگ آ کے اسلام قبول کر رہے تھے، ان کو تعلیم دینی ہوتی تھی، درس و تدریس کا سلسلہ تھا۔ سو مسجد نبوی واز آلسو لائک این انفارمل یونیورسٹی، وہ یونیورسٹی کا کام تھا پورا جو مسجد نبوی میں ہو رہا تھا۔ نو مسلم بھی تعلیم پا رہے تھے، مسلمان بھی پا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سن کے صحابہ کرام آپس میں بھی مذاکرہ کرتے تھے۔ پھر اس ریاست کے جتنے کام، انتظامی امور، اہم معاملات، صلاح و مشورے، وہ بھی یہیں پہ ہوا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی ایک آرمی کا ہیڈ کوارٹر کی بھی حیثیت رکھتی تھی، جتنی مہمات روانہ ہوتی تھی وہ یہیں سے روانہ ہوتی تھی۔ کچھ صحابہ کرام ایسے بھی تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ گھر، نہ اہل و عیال، نہ مال و دولت، دوسری جگہوں سے آئے ہوئے یا بہت ہی غریب فقیر قسم کے مسلمان، یا وہ جو اسلام سیکھنے کی محبت میں آئے ہوئے تھے، یہاں ان کے لیے بھی ایک شیلٹر کی بھی جگہ مسجد نبوی دیتی تھی، اور ان کے لیے ایک چبوترہ بنا دیا گیا تھا جو صفا کے نام سے مشہور ہے، اور آج تک الحمدللہ آپ لوگوں نے میں سے کئی لوگوں نے اس صفا کو دیکھا ہوگا۔ اسلام کی کرنیں اس چبوترے سے اٹھی تھیں اور پوری دنیا میں چھا گئی تھیں۔ اصحاب صفا کا کیا کام تھا؟ بس وہ صبح جاتے، تھوڑی بہت لکڑیاں کاٹ کے بیچتے، کوئی ضرورت کی چیزیں لاتے، اور دن رات وہاں بیٹھ کے تعلیم و تدریس کا کام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی خیال کرتے تھے، خود کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، اگر کچھ آتا تھا فوراً اصحاب صفا کے ساتھ شیئر کرتے تھے۔ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہمیں شدید بھوک تھی اور کچھ کھانے کو نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چہرے سے پہچان گئے اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے کے چلے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا ایک پیالہ دودھ کسی نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ تو ہمیں ابو ہریرہ سب کو بلا لو، وہ کہتے ہیں مجھے دل میں بہت ناگوار ہوا کہ اتنے بہت سے لوگ ہیں، ایک پیالہ دودھ ہے تو یہ کس کو پورا ہوگا، یعنی مجھے پلا دیتے اور ان کی خیر تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ وہ دودھ سب نے پیٹ بھر کے پیا تھا، اور پھر بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب آخر میں پیا، میں پیتا گیا اور آپ فرماتے تھے اور پیو اور پیو، ابو ہریرہ اور پیو، اور میں نے اتنا پیا کہ میں نے کہا بس، اور اس کے بعد جو پیالہ بھرا ہوا تھا، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا۔ تو معجزات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے تھے۔ پھر یہ مسجد نبوی ایک کورٹ کا بھی کام دیتی تھی، یہاں لوگوں کے جھگڑے، مسائل، مقدمات درپیش جو ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف فرمایا کرتے تھے۔ پھر ایک طرح سے کبھی کبھی جیل کا کام بھی یہیں سے لیا جاتا تھا، جیسے سمامہ بن اسال کا آتا ہے نا کہ ان کو باندھ دیا گیا تھا یہاں مسجد نبوی میں ایک ستون کے ساتھ، تو کبھی کبھی ایسے کام بھی یہاں ہوتے تھے۔ یعنی یہ ایک ملٹی پرپز بلڈنگ تھی. اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی آزادی کی مل کے نماز پڑھنے کی. اب یہ معاملہ طے ہوا کہ مسلمانوں کو کس طرح نماز کے لیے بلایا جائے. کچھ نے کہا یہودیوں کا طریقہ اپنا لیتے ہیں, کچھ نے کہا عیسائی جیسے گھنٹہ بجاتے ہیں اس طرح, کچھ نے کہا کوئی علم یا جھنڈا سا جب نماز کا وقت تو لگا دیا جائے. اور پانچ نمازیں تو معراج کے وقت فرض ہو چکی تھیں, وہ تو تحفہ ہے معراج کا, لیکن مل کے اس طرح اب پڑھنے کی آزادی مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں نصیب ہو رہی تھی. اب طریقہ کار پہ بات ہو رہی تھی کہ ایک صحابی اگلے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. ان کا نام عبداللہ بن زید تھا رضی اللہ تعالی عنہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول, میں نے خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے اس طرح مسلمانوں کو نماز کے لیے بلاؤ. اور پھر انہوں نے وہ سب کلمات دہرائے جو الحمدللہ آج تک اذان ہے ہماری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے خواب سنے, آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا, اٹھو بلال اذان دو. ایک حبشی غلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی, وہ مؤذن رسول بنے. اسلام کی سب سے پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کے منبر پہ دی, اور اس آواز میں اتنی خوبصورتی ہوتی تھی, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ہوتی تھی کہ کہا جاتا ہے کہ لوگ بے قرار ہو کے گھر سے نکل آتے تھے جب ان کی آواز بلند ہوتی تھی. خواتین گھروں کے کام چھوڑ کے بھاگی چلی آتی تھی. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ دیکھ کے جیتے تھے, اور آپ کو دیکھ دیکھ کے جب وہ اذان کی آواز بلند کرتے تھے تو کہتے تھے اس میں ایک عجیب اثر ہوتا تھا.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول بنے. نہ صرف یہ کہ مدینہ منورہ میں بلکہ اسلام کی سب سے پہلے اذان انہوں نے دی, بلکہ فتح مکہ کے بعد بھی پھر ان کی قسمت میں یہ شرف آیا کہ مکہ میں جب اذان بلند ہوئی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں بلند ہوئی. اور یہی عزت ہے جو اسلام دیتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے سب سے معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا ہے. رنگ نسل مال یہ اللہ کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتے, یہ تو دل کی بات ہے. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک سمندر تھا. آپ کو دیکھ دیکھ کے جیتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی محبت سے اذان کے وقت کہا کرتے تھے, بلال ہمیں نماز کے ساتھ راحت پہنچا, یعنی اٹھو اذان دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے اذان دینی چھوڑ دی تھی, اور پھر مدینہ منورہ بھی چھوڑ کے دمشق چلے گئے تھے. آپ کی جدائی نہیں برداشت ہوتی تھی ان سے. یہی محبت تھی جو ان لوگوں سے بہت بڑے بڑے کام کرا لیتی تھی. ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند ہوئی. بخاری کی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے تیزی سے آئے, بھاگ بھاگ کے مسجد نبی پہنچے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے, یہی کلمات میں نے سنے ہیں. تو اس طرح ایک صحابی کی خواب کی تائید دوسرے صحابہ سے ہو گئی, اور یوں الحمدللہ یہی کلمات ہیں جو ساری اسلامی دنیا میں پانچ وقت بلند ہوتے ہیں اذان کے نام سے. یہ مرحلے تو طے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد پہ بھی توجہ رکھی. آپ کے ارد گرد مدینہ منورہ کے آس پاس بے شمار قبائل آباد تھے, اور آپ کو پتا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی کسی وقت بھی, چونکہ وہ لوٹ مار کے عادی قوم تھے نا اس زمانے میں, ان کے ساتھ اگر کوئی امن کے معاہدے نہ ہوئے تو ان سے خطرہ ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کے بہت سے قبائل کے ساتھ امن کے معاہدے کیے, اور بعض معاہدے ریٹن فارم میں بھی ہوئے. 40-50 میل دور ایک قبیلہ تھا, اس کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا معاہدہ کیا جنگ نہ کرنے کا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مدینہ منورہ کو خطرات سے محفوظ کر لیا. اس کے باوجود بھی بعض صحابی فرماتے ہیں کہ اکثر ہمیں فکر رہتی تھی, کیونکہ قریش کی طرف سے مسلمان غافل نہیں ہوئے تھے, اور نہ ہی قریش مسلمانوں کو اس طرح خوشی سے پھلنے پھولنے کی اجازت دے رہے تھے. انہوں نے ایک انتہائی دھمکی بھرا خط عبداللہ بن ابی کو لکھا کہ تم نے ہمارے صاحب کو پناہ دی ہوئی ہے, اگر تم نے ان لوگوں کو یہاں سے نہ نکالا تو ہم حملہ کر کے تمہارے سارے مردوں کو ختم کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کی بے حرمتی کریں گے. عبداللہ بن ابی کی تو مراد بھر آئی, اس کو تو ایک بہانہ چاہیے تھا. اس نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور وہ خط پڑھوایا, اور سارے کے سارے عبداللہ بن ابی کے ساتھ مل کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ مسلمانوں کو مدینہ منورہ سے نکال دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی, آپ فوراً عبداللہ بن ابی کے پاس تشریف لائے, اور آپ نے اس کو چاہے حکمت سے سمجھایا. ان لوگوں کو کہا کہ دیکھو, جتنا نقصان تم لوگ خود اپنے لوگوں کو پہنچا گے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو قریش تم لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں. کیا تم اپنے ہی بھائیوں کے ساتھ لڑو گے؟ یعنی جو انصار مسلمان ہو گئے ہیں تو تم لوگ ان پہ حملہ کرو گے, تو سارے آپس میں رشتے دار تھے, تو اپنے لوگوں کو خود ہی مارو گے. یہ بات سن کے وہ لوگ جو جنگ کے لیے تیار ہو گئے تھے وہ رک گئے, اور اس طرح ایک ہوتی ہوتی جنگ کا خطرہ ٹل گیا. عبداللہ بن ابی دل میں تو نفرت رکھتا تھا, اور کبھی کبھی اس کا اظہار بھی کر دیتا تھا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدھے پہ سوار ہو کے لوگوں کو تعلیمات دینے آئے, تو اس نے انتہائی ناگواری سے اپنے منہ پہ کپڑا رکھا اور بہت بدتمیزی کے الفاظ کہے, اور کہنے لگا کہ جاؤ جا کے اپنے گھر بیٹھ کے تعلیم دو, یعنی مٹی اڑا رہے ہو اور نعوذ باللہ بو پھیلا رہے ہو, اس طرح کی فضول باتیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے چھیڑ چھاڑ مناسب نہیں سمجھی. آپ ان کے تمام حرکات سے واقف تھے, اس کے باوجود مصلحت کا تقاضا تھا کہ یہ لوگ جو ارد گرد رہ رہے ہیں ان کے ساتھ پرامن طریقے سے رہا جائے. قبائل کے ساتھ معاہدہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے فوجی دستے بنائے, اور ان کو مدینہ منورہ کے ارد گرد چکر لگانے پہ مقرر کر دیا. ان کو گشت کرنے والے دستے کہہ سکتے ہیں, تلایا گردی کہہ سکتے ہیں, اور دیٹ واز دا نیڈ آف دا آر. اس کا بہت فائدہ ہوا. تمام یہودیوں کو, منافقین کو, ارد گرد کے قبائل کو اور قریش کو یہ پتا چل گیا کہ اب مسلمان وہ مجبور اور بے بس لوگ نہیں جو مکہ میں تھے. یہ ایک امت ہے, یہ ایک قوم ہے جو طاقتور ہے, اپنی حفاظت کرنا جانتی ہے. تو یہ جو اپنا ڈیفینس کرنا اور اس کو پلاننگ کے ساتھ کرنا, یہ عین پسندیدہ ہے. تو وہ راتوں کو دن کو مختلف علاقوں میں علاقے بٹے رہتے, وہ ٹولیاں بنا بنا کے گشت کرتے رہتے تھے. اس سے ایک تو نظام جاسوسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست تھا, آپ کو مسلسل خبریں ملتی رہتی ہیں کون مدینہ منورہ کے آس پاس ہے, کون سے لوگ گزر رہے ہیں, کون سے قافلے ہیں, ان کی کیا مدعا ہے, وہ کیوں آئے ہیں. اور ادھر قریش نے مہاجرین کو دھمکی بھیجی کہ ہم لوگ وہاں پہنچ کے تمہارا ستیاناش کر دیں گے, تم لوگ خوش نہ ہو کہ تم لوگ وہاں آرام سے بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی جان کو خطرہ تھا. ایک صحابی فرماتے ہیں,
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو کوئی رات ایسی نہ تھی کہ لوگ باری باری ہتھیار باندھ کے آپ کی حفاظت کے لیے پہرہ داری نہ کریں. ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا, کیا ہی اچھا ہوتا کہ کوئی حفاظت کے لیے میرے کھڑا ہوتا کہ اچانک اسلحے کی جھنکار کی آواز آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, میں ہوں, آپ آرام سے سوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی. 2 مہینے مسلسل ایک ٹینشن تھی, کسی وقت قریش آ کے کچھ نہ کچھ آپ کو کر سکتے ہیں. اور پھر آخر اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی, واللہ یعصمک من الناس, اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو پہرہ داری کرنے سے روک دیا. اللہ کی اپنی حفاظت ہے, اب اس نے ذمہ لیا ہوا ہے. اس طرح ایک مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک مسئلہ, ایک کے بعد ایک ٹینشن. ایک رات وہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اتنا ہمیں خطرہ تھا ایک قبیلے کی طرف سے حملے کا کہ رات کو اچانک ایک شور سا سنائی دیا مدینہ منورہ میں, اور لوگ ابھی حیران پریشان گھروں سے نکلے تھے کہ کیا ہوا اور ہم سب سے حملہ نہ ہو گیا ہو, کہ اتنے نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تیز رفتاری سے گھوڑے سے واپس آ رہے ہیں اور آپ نے تلوار کو بھی ڈالا ہوا ہے. آپ اتنی دیر میں جب تک یہ لوگ پریشان ہو رہے تھے اور پوچھ رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بہادر تھے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گھوڑا تھا جو بڑا ہی موزور تھا, کوئی اس اوپر سواری نہیں کر سکتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر زین کے اس پہ چڑھے اور باہر تک جا کے چکر لگائے اور لوگوں کو کہا, گھبراؤ مت, سب کچھ ٹھیک ہے, جاؤ آرام سے سو جاؤ. بہت باہمت, بہادر, جری. صحابہ کرام فرماتے تھے, ہم میں سے سب سے زیادہ بہادر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا حلیہ مبارک بھی دیکھتے ہیں, آپ دیکھنے میں کیسے لگا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے راستے میں تھے تو ایک خیمے کے آگے سے گزرے اندر ایک خاتون بیٹھی تھی جن کا نام ام معبد تھا, اور ان کا کام تھا کہ آنے جانے والے مسافروں کو وہ ان کی میزبانی کرتی تھیں, ان کی خاطر مدارت کرتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کچھ ہے, تو نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں. اچھی کی خاتون تھی, پتہ نہیں تھا کون ہے, کہتی کچھ ہوتا تو میں بغیر کہے آپ لوگ کو دیتی, خشک سالی کے دن ہے اور جو بکریاں تھیں وہ بھی دور چرنے گئی ہوئی, کچھ بھی نہیں ہے میرے گھر میں کہ میں آپ کو دوں. تو آپ نے دیکھا کونے میں ایک انتہائی کمزور سی مریض سی بکری بندھی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا, اس بکری کا دودھ دوہ لوں. انہوں نے کہا, اس بیچاری کے اندر تو دودھ ہے ہی نہیں, یہ تو اتنی کمزور لاغر ہے کہ ساتھ بھی نہیں جا سکی. آپ نے اسے اجازت لی, اسے کہا آپ دیکھ لیں. ایک برتن دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے, اور بسم اللہ کہہ کے بکری کے تھنوں پہ جب ہاتھ لگایا تو بکری نے آرام سے اپنے پاؤں پھیلا دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دوہنا شروع کیا, اور اتنا دودھ نکلا کہ وہ پورا برتن بھر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دودھ ڈال کے اس خاتون کو دیا پینے کے لیے, اپنے ساتھیوں کو دیا, پھر خود پیا, اور پھر مزید دودھ دوہا اور وہ بڑا برتن دوبارہ بھر گیا, اور وہ اس کو دیکھ کے وہاں سے چل پڑے. آپ کا معجزہ تھا. جب آپ چلے گئے اور ان کے شوہر گھر آئے تو حیران ہو کے دودھ کا بھرا برتن دیکھ کے پوچھا کیا ماجرا ہے. انہوں نے سارا بتایا. اسے کہا وہ کیسے تھے. آئیے ام معبد نے جو حلیہ بتایا اس کو دیکھتے ہیں. تاریخ نے ان کے ایک ایک ورڈ ریکارڈ کر لیا. وہ کہتی تھی, چمکتا ہوا رنگ, تابناک چہرہ, خوبصورت ساخت, نہ گنجے پن کا عیب, خوبصورت ایسے کہ آنکھیں سرمگی, گویا سرما لگا ہوا, لمبی پلکیں, بھاری آواز, لمبی گردن, سفید و سیاہ آنکھیں, سیاہ پلکیں, باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو, چمکدار کالے بال, خاموش ہوں تو باوقار, گفتگو کریں تو پرکشش, دور سے دیکھنے میں سب سے زیادہ تابناک اور پرجمال, قریب سے سب سے زیادہ خوبصورت اور شیرین, گفتگو میں چاشنی, بات واضح اور دو ٹوک, نہ مختصر نہ فضول انداز, باتیں ایسی کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہوں, درمیانہ قد, نہ بہت چھوٹے اور نہ لمبے اتنے کہ آنکھوں کو ناگوار ہوں. اور آپ کے ساتھ ہی آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ایسے ہوتے تھے کہ آپ کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے, حکم دیں تو لپک کے بجا لاتے, متا
مکرم نہ ترش رو نہ فضول گو.
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ نہ بہت لمبے تھے نہ بہت چھوٹے، لوگوں کے حساب سے درمیانہ قد تھے، بال نہ زیادہ گھنگریالے تھے نہ بالکل کھڑے، بلکہ دونوں کے بیچ بیچ کی کیفیت تھی، رخسار بہت زیادہ پرگوشت نہ تھے، نہ تھوڑی چھوٹی اور نہ پیشانی پست، جوڑوں اور موڑوں کی ہڈیاں بڑی بڑی تھیں، سینے پر ناف تک بالوں کی ہلکی سی لکیر تھی، باقی جسم بال سے خالی، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں پرگوشت، چلتے تو قدرے جھٹکے سے پاؤں اٹھاتے اور یوں چلتے گویا کسی ڈھلوان پر سے اتر رہے ہوں، جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے وجود کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے خاتم تھے، سب سے زیادہ سخی، سب سے بڑھ کے جرأت مند، سب سے زیادہ صادق اللہجہ، سب سے بڑھ کے عہد و پیمان کے پابند، سب سے نرم طبیعت، سب سے شریف ساتھی، جو آپ کو اچانک دیکھتا ہیبت زدہ ہو جاتا، جو جان پہچان کے ساتھ ملتا تو آپ کو محبوب رکھتا. آپ کا وصف بیان کرنے والا تو بس یہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ جیسا نہیں دیکھا، ایسے خوبصورت ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ کا دھانا مبارک کشادہ تھا، آنکھیں ہلکی سرخی لیے ہوئے تھیں، ایڑیاں باریک تھیں. حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ گورے رنگ، پر ملاحت چہرے اور میانہ قد و قامت کے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، کہتے تھے کہ آپ کی ہتھیلیاں ایسے ملائم تھیں جیسے اس سے زیادہ نرم میں نے کوئی ریشم نہیں دیکھا، سلکن سافٹ سکن تھے. حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ درمیانی پیکر تھے، دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی یعنی براڈ شولڈرز تھے، بال دونوں کانوں کی لو تک پہنچتے تھے، میں نے آپ کو سرخ لباس پہنے ہوئے دیکھا، کبھی کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہ دیکھی. حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا، آپ کے اخلاق سب سے بہتر تھے. ان سے پوچھا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار جیسا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ چاند جیسا تھا یعنی گولائی لیے ہوئے تھا. ربی بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو لگتا کہ تم نے طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھ لیا ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک چاندنی رات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سرخ کپڑا تھا، میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو، اور سوچتا کہ دونوں میں سے کون زیادہ خوبصورت ہے. آخر میرے دل نے فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چودھری کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مبارک میں تھے اور گرمی تھی، آپ کے چہرے مبارک سے پسینہ بہ رہا تھا. یہ دیکھ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابو کبیر کا ایک مشہور شعر پڑھا کہ جب ان کے چہرے کی دھاریوں کو دیکھو تو وہ یوں چمکتی ہیں جیسے روشن بادل چمک رہا ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تعریف سن کے، بہت مسکرائے تھے، ان کے حق میں دعا فرمائی تھی. اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کا رومانس بہت پسندیدہ ہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شعر پڑھتے تھے کہ اگر آپ انسان کے سوا کسی اور چیز سے ہوتے تو آپ ہی چودھویں کی رات کو روشن کرتے، یعنی آپ چاند نہیں ہے کہ آسمان کو روشن کرنا آپ کو کام ہو، ورنہ آپ ہی چودھویں کے چاند ہوتے. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی بچے تھے، وہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پہ ہاتھ پھیرا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایسی ٹھنڈک اور ایسی خوشبو محسوس کی گویا آپ نے اسے عطردان سے نکالا ہو. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی راستے سے تشریف لے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی وہاں سے گزرتا تو آپ کے جسم یا پسینے کی خوشبو کی وجہ سے پہچان جاتا کہ آپ یہاں سے تشریف لے کے گئے ہیں. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ہی سب سے زیادہ عمدہ خوشبو تھی. یعنی آپ ایک معطر اور خوبصورت اور انتہائی حسین شخصیت کے مالک تھے جس کے ساتھ ساتھ آپ کے اخلاق کا حسن بھی آپ کی شخصیت سے جھلکتا تھا. تو جو دیکھتا تھا وہ آپ کا ہی ہو جاتا تھا. کتنے زیادہ آگے واقعات آئیں گے جو آپ سے جان کے دشمن آتے تھے اور آپ کو دیکھ کے آپ کے ہو جاتے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا کہنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ میں نے کسی اور کے ساتھ دشمنی نہیں کی لیکن اب آپ سے زیادہ مجھے دنیا میں کوئی محبوب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک انہوں نے اپنی ٹوپی میں سیے ہوئے تھے. اتنے بڑے جرنیل تھے کہیں کبھی بھی آپ کے بالوں سے نہیں جدا ہوتے تھے. جنگ یرموک بہت شدید ایک خطرناک قسم کی جنگ تھی جو رومیوں سے لڑی گئی تھی اور یہ اس میں جرنیل تھے. اہم جنگ کے دوران ان کے سر سے ٹوپی گر گئی. سب کچھ چھوڑ کے پہلے اپنی ٹوپی ڈھونڈی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سے جدا ہونا پسند نہیں تھا اور پھر جنگ دوبارہ شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف ان کی توجہ ہوتی تھی, ہر انسان کو اہمیت دیتے تھے, ہر ایک کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ فرماتے تھے اور کہیں کہیں اگر ضرورت محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی بھی کی لیکن آپ کی رحمت ہمیشہ آپ کے غضب پہ حاوی رہی. کیوں کہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کے دنیا میں بھیجا گیا تھا. ہر ایک دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے. اسی اثنا میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں نہیں اپنی بیوی کو اپنے گھر لے آتے, یعنی حضرت عائشہ کی رخصتی آپ کرا لیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے پاس ابھی مہر کی رقم نہیں, کیونکہ آپ اتنے لوگوں کو سیٹل کر رہے تھے کہ جو تھوڑا اگر آپ کے پاس آتا تھا وہ بھی آپ لوگوں کے لیے لگا دیتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں بحثیت دوست آپ کو وہ رقم دے دیتا ہوں, یعنی اپنی ہی بیٹی کی مہر کی رقم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور ساتھی اپنی جیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کرا کے اپنے گھر میں لے آئے. یہ گھر مسجد نبوی کے ساتھ ہی حجرے تھے جو بنے ہوئے تھے اور وہ فرماتی تھی کچھ ہاتھ چوڑے اور کچھ ہاتھ لمبے کمرے تھے. یہ ایک ایک کمرہ ایک بیوی کا گھر ہوتا تھا. حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حجرہ میں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں اس وقت آپ کے ساتھ تھیں, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دو بڑی بیٹیاں بیائی ہوئی تھیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ میں رہ گئی تھیں. ان کی شادی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار کے ساتھ ہوئی تھی, غالباً بھانجے تھے. اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو چکی. حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ دو بیٹیاں اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی اور وہ بھی اپنے حجرہ مبارک میں آ گئی. تو یہ ہجرت کے پہلے سال رخصتی عمل میں لائی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ قریش کو اب ایک بہت بڑی فکر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت خوب طریقہ ایک اپنایا قریش کو انڈائریکٹلی سمجھانے کا کہ مسلمانوں کی مخالفت چھوڑ دو ورنہ تمہاری تجارت تباہ ہو جائے گی. اب وہ کس طرح کہ قریش کی جو تجارتی شاہراہ ہے جو شام کی طرف جاتی تھی مدینہ منورہ کے قریب سے ہو کے جاتی تھی, اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گشتی دستے بھیجے اس سے اب قریش کا فکر ہوئی کہ مسلمان ہمارے قافلوں پہ حملے نہ کر دیں اور وہ تجارت جو جس میں ان کی بقا تھی, ان کی ساری زندگی کا دار و مدار تھا, ان کی معیشت اور ہر چیز اس تجارت پہ ڈپینڈ کرتی, اب اس کو ایک بہت بڑی تھریٹ تھی اور یہ صورتحال قریش کے لیے بہت پریشان کن تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انڈائریکٹ پیغام کیا تھا کہ مسلمانوں کی مخالفت چھوڑ دو, آرام سے گھر بیٹھو تو تمہاری تجارت بھی محفوظ ہے اور تم بھی, تاکہ مسلمان پورے امن کے ساتھ اپنے دین کا کام آگے پھیلا سکیں. لیکن قریش کو یہ گوارا تو نہیں تھا, نہ انہیں یہ پسند تھا کہ ان کی تجارت کو نقصان ہو اور نہ ہی وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان آرام سے بیٹھ کے اپنے دین کو پھیلائیں. اب انہوں نے ایک اور کام شروع کیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے. ایسے میں انہوں نے اپنے پرانے دوست اور ساتھی جو کہ مکہ میں رہتے تھے امیہ بن خلف, مسلمانوں کے تو خیر بہت خلاف تھے لیکن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے, اس کی پناہ لی. اور جب دوپہر کا وقت تھا تو کہا کہ دیکھو کیا میں اس وقت جاؤں اور طواف کروں, یعنی لوگ نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا آ جائیں, لیکن جو ہی وہ طواف کرنے پہنچے ابو جہل آ پہنچا اور کہنے لگا کہ خوب, ادھر تو تم نے ہمارے لوگ جو بے دین ہو کے گئے ان کو پناہ دی ہوئی ہے اور ادھر تم آ کے طواف کرتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ تم امن سے یہ کام کر لو گے, بہتر ہے یا تو انہیں نکال دو ورنہ پھر خانہ کعبہ تم لوگ کے لیے بند ہے. اس پہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خوب سوچ لو تم کیا کہہ رہے ہو, اگر تم خانہ کعبہ کو ہم سے روکو گے تو تمہاری تجارتی شاہراہ ہمارے قریب سے گزرتی, یعنی پھر تم بھی آرام سے نہیں بیٹھو گے. اس پہ ابو جہل نے کہا تم دھمکی دیتے ہو. حضرت سعد نے فرمایا تمہاری مرضی, مطلب میں نے تمہیں بتا دیا ہے. بہرحال اس نے کہا اگر تم نے امیہ بن خلف کی پناہ نہ لی ہوتی تو میں تمہیں یہاں سے کبھی نہ واپس جانے دیتا, یعنی تمہارا کام بھی تمام کر دیتا. اب آفیشلی قریش نے مسلمانوں کا خانہ کعبہ آنا بین کر دیا تھا. جب سے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا عرب کی تاریخ میں کبھی کسی کو اس گھر کی زیارت سے نہیں روکا گیا تھا. قریش نے اپنی تمام روایات سے ہٹ کے یہ قدم تک اٹھا لیا, ان کی تجارت کو خطرہ. اب ان کو ایک فکر اور تھی کہ اگر مسلمانوں کو چھوڑ دیا گیا تو یہ ایک فوجی قوت نہ بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی ذہنیت کو خوب سمجھتے تھے, اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمان فوجیوں کی ایک طرح سے فوجی مشقیں تھیں جو شروع کر دی تھیں, اور چھوٹی چھوٹی جھڑپیں شروع ہو گئیں. جو چھوٹے دستے جب ادھر ادھر پھرتے تھے تو قریش کے لوگ جب ادھر ادھر سے گزرتے تھے تو آمنا سامنا ہوتا تھا اور ایک ٹکراؤ کی کیفیت ہوتی تھی, اور اس کے لیے مسلمان تیار تھے. چھوٹے چھوٹے سرائے پیش آئے. سریا کس کو کہتے ہیں؟ وہ چھوٹی سی جنگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں نے کفار سے کی لیکن جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل نہیں تھے. جن میں آپ خود شامل ہوتے ہیں وہ غزوہ کہلاتی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے سکرمشز شروع ہو چکے تھے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی ہجرت کے پہلے سال سے ہی یہ شروع ہو گیا تھا معاملہ. مسلمانوں کو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے جنگ سے روکا ہوا تھا لیکن اب وہ وقت آ گیا تھا کہ مسلمانوں کو اجازت دے دی جائے کہ وہ اپنی حفاظت کریں. اس لیے یہ آیت مبارک نازل ہوئی, جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور یقیناً اللہ ان کی مدد پہ قادر ہے. اب جنگ کی اجازت مل گئی, مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے ٹریننگ دے رہے تھے جنگ کی, فوجی دستے ادھر ادھر جا رہے تھے, قبائل کے ساتھ امن کے معاہدے ہو چکے تھے, اور سب سے پہلی ایک جو جنگ کی کیفیت ہوئی وہ یکم رمضان ہجری کے پہلے سال میں ہوئی. یہ سریا سیف البحر کہلاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا امیر بنایا اور 30 مہاجرین کو ان کے ساتھ روانہ کیا کہ قریش کا جو قافلہ شام سے آ رہا تھا اس کی خبر لے کے آئیں, اور اس قافلے میں ابو جہل بھی شامل تھا. مسلمان جو تھے ساحل سمندر کے پاس پہنچے تو قافلے کا اور مسلمانوں کا آمنا سامنا ہو گیا. دونوں فریقین جنگ کے لیے تیار ہو گئے, صف بندی بھی ہو گئی, لیکن آخرکار ایک آدمی جو قبیلہ جہنیہ کا تھا سردار, اس کی دوڑ دھوپ کی وجہ سے یہ جنگ روک دی گئی. یہ پہلا جھنڈا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے دیا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور یہ سفید رنگ کا تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ بہادر نوجوان تھے, بہت ہی جسمانی طور پہ بھی مضبوط تھے. پھر دوسرا سریا ہوا, وہ بھی پہلی ہجری میں ہوا, یہاں پہ بھی جنگ ہوتے ہوتے رک گئی. اب یہ سب قریش اور مسلمانوں کے آمنے سامنے ہوتے تھے, اور تقریباً 7 ایسے ہم کو واقعات ملتے ہیں جن میں کچھ غزوات بھی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بنفس نفیس شامل تھے اور کچھ سرائے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس مشن میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بھی بھرپور تعاون کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھجور کے درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے. ایک خاتون مسلمان آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے ایک لڑکے سے جو بڑھئی کا کام جانتا تھا اس سے ایک ممبر تیار کروایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے دیا کہ آپ اس ممبر پہ خطبہ دیا کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پہ چڑھے خطبہ دینے. بخاری کی روایت ہے کھجور کا تنا رونے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے خیال سے.